المتطهرين الطاهرين المظلومين المعصومين الميامين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. صلوات پڑھی محمد والا. عزیزان محترم، جس موضوع کے تحت ہماری گفتگو کا سفر جاری ہے وہ موضوع ہے کربلا معراج، امر بمعروف اور نہی از منکر ہے. گزشتہ مجالس اعضاء میں اس موضوع کے تحت ہم نے امر بمعروف اور نہی از منکر کی اہمیت اور افادیت کے ساتھ ساتھ سورہ لقمان سے حضرت لقمان کی نصیحتوں کو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا کہ نمونے کے طور پر پروردگار عالم نے حضرت لقمان کی نصیحتوں کو قرآن مجید کا حصہ بنا دیا تاکہ والدین اپنے بچوں کی زندگی کی اہمیت کو سمجھ سکیں اور موعظہ اور نصیحت کے اہمیت کو درک کر سکے. یہ موضوع ہم نے اس لیے انتخاب کیا تھا کہ کربلا میں جو انقلاب رونما ہوا، اس انقلاب کے بانی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف مقامات پر قیام کا جو مقصد اعلان کیا ہے وہ امر بمعروف اور نہی از منکر ہے. ہم لوگ اچھی طرح جانتے ہیں جتنے بھی احکام ہیں، جتنی بھی عبادتیں ہیں، ان کو پروردگار عالم نے قرآن مجید میں معروف کا نام دیا ہے. نماز بھی ایک معروف ہے، ایک نیکی ہے، روزہ بھی ایک نیکی ہے. ساری عبادتوں کو اگر ایک نقطے پر جمع کر دیا جائے تو اسے امر بمعروف کا نام دے سکتے ہیں. اس لیے ہمارے یہاں فروع دین میں یاد رکھنے کے لیے، بچوں کو عبادتوں اور احکام کا سلیقہ سکھانے کے لیے خلاصے کے طور پر اعلان کیا امر بمعروف اور نہی از منکر. ورنہ جو عبادتیں دین اسلام میں ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد کے بعد کئی ایسی عبادتیں بھی ہیں جن کی طرف توجہ دلانا ضروری تھا، جیسے ماں باپ کا احترام، ماں باپ کی اطاعت، بیماروں کی عیادت، تشییع جنازہ میں شرکت، غریبوں کا خیال، مسکینوں کی امداد. یہ وہ عبادتیں ہیں جن عبادتوں کا تعلق انسان کے حقوق الناس سے مربوط ہے. چونکہ فہرست کہیں طویل نہ ہو جائے، یاد رکھنا مشکل نہ ہو جائے، علماء کرام نے ساری نیکیوں کو امر بمعروف میں اور ساری برائیوں کو نہی از منکر میں ملا دیا ہے تاکہ بچے اس کو یاد رکھ سکیں. اس لیے کہا امر بمعروف اور نہی از منکر. اب جو امام نے اعلان کیا اپنے قیام کا مقصد امر بمعروف اور نہی از منکر ہے، یعنی کربلا ساری نیکیوں کا مرکز. غور کیجیے گا میرے عزیزو، یعنی امر بمعروف کے لیے قیام کیا ہے تو کربلا ساری نیکیوں کا مرکز ہے. اگر انسان اس سے جدا ہو جائے تو وہ نیکیوں کے مرکز سے دور ہو جاتا ہے، نیکیوں کے اس سینٹر سے دور ہو جاتا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو کربلا سے قریب کرے تاکہ نیکیوں سے اپنے آپ کو قریب کر سکے. علماء کرام نے تحقیق کیے مدینے سے لے کر جب امام نے سفر کیا آخری لمحات تک امام کی زندگی کے، امام نے ہر لمحے اور ہر منٹ میں امام نے احکام دین کی پیروی کی ہے اور بتایا ہے کہ کس طرح پیروی کرنا چاہیے. ساری عبادتوں کا خلاصہ انقلاب کربلا ہے. اس لیے امام نے اس مقصد کا اعلان کیا کہ میں قیام کر رہا ہوں امر بمعروف اور نہی عن منکر کے لیے. اور یہ سارے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ امر بمعروف کریں اور نہی عن منکر کریں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، معافی چاہتا ہوں آج میں اس موضوع کو تھوڑا بہت آگے بڑھاؤں، کہیں دو دن سے ہم رکے ہوئے تھے سورہ لقمان میں، اس کو ہم تھوڑا آگے بڑھائیں. ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ امر بمعروف اور نہی عن منکر کرے. لیکن پہلا سوال یہ، کیا امر بمعروف اور نہی عن منکر واجب عینی ہے یا کفائی؟ بہت نازک سوال ہے. امر بمعروف اور نہی عن منکر واجب عینی ہے یا کفائی؟ یعنی ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ نیکیوں کی طرف بلائے، یا اگر کچھ لوگ بلا لیتے ہیں تو دوسروں سے یہ ذمہ داری ساقط ہو جاتی ہے. اکثر علماء کا کہنا ہے کہ امر بمعروف اور نہی عن منکر واجب کفائی ہے، واجب عینی نہیں ہے. ہر آدمی نہیں کہہ سکتا لوگوں کو نیکیوں کی طرف بلانے کے لیے، اس کے کچھ شرائط ہوتے ہیں. اس لیے اس کو کہا گیا ہے واجب کفائی. اگر کچھ لوگ ہیں سوسائٹی میں جو لوگوں کو نیکیوں کی طرف بلاتے ہیں اور ان کو برائیوں سے روکتے ہیں تو دوسروں سے یہ ذمہ داری ساقط ہو جاتی ہے، پھر ان کی ذمہ داری نہیں ہے. جاننا ضروری ہے معروف کیا ہے اور منکر کیا ہے، پہچاننا ضروری ہے. انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے کیسے کن طریقوں سے ہم بلا سکتے ہیں. عزت، احترام، ریسپیکٹ، یہ ساری چیزیں، ان ساری چیزوں عبادت میں شامل ہیں. تو امر بمعروف اور نہی عن منکر واجب کفائی ہے، واجب عینی نہیں ہے. اس لیے قرآن مجید نے جس آیت میں امر بمعروف اور نہی عن منکر کا حکم دیا ہے کہا ہے کن تم خیر امتن، تم میں سے ایک گروہ ہونا چاہیے جس کا کام یہ ہو کہ وہ لوگوں کو نیکیوں کی طرف بلائے. ایک گروہ ہونا چاہیے. آیت اللہ مطہری اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کن تم خیر امتن، ایک گروہ ہونا چاہیے. تو فرماتے ہیں امر بمعروف کے لیے پہلی شرط ہے اتحاد. اس لیے قرآن نے کہا امہ، نہیں کہا فرد، انڈیویجل ذمہ داری نہیں ہے. کن تم خیر امتن، تم میں سے بہترین امت. امت اسے کہتے ہیں جہاں افراد ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہوں. اگر ماں کہے بیٹے سے نماز پڑھ، باپ کہے بیٹے سے نماز نہ پڑھ، تو یہاں جب امر بمعروف میں اتحاد نہیں پایا جاتا ہے تو بچے کی زندگی کنفیوژن میں بدل جائے گی. چونکہ اسکول اور گھر میں اتحاد ہونا چاہیے. اگر گھر والے کہہ رہے ہیں عبادت بجا لاؤ، اگر اسکول والے کہہ رہے ہیں عبادت کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو بچہ درمیان میں کھڑا رہ جاتا ہے، کیا کرے. والدین میں اتحاد ہو، رشتہ داروں اور گھر میں اتحاد ہو، گھر اور اسکول میں اتحاد ہو، گھر اور سینٹر میں اتحاد ہو. جب سارے اتحاد ایک جگہ پر ظاہر ہوتے ہیں تب امر بالمعروف کا اثر ظاہر ہوتا ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. دیکھیے یہ علمی گفتگو ہے، توجہ کا طالب میرے عزیزو. اگر اسکول اور گھر میں اتحاد نہ ہو تو بچہ کنفیوژن میں رہے گا. آج جو امت اسلام میں فرقے بن گئے ہیں اسی کنفیوژن کی وجہ سے، اس کنفیوژن سے نکلنا ہے. مذہب تشیع کا تعلق کنفیوژن سے نہیں ہے. ہم نے کبھی بھی شک کے ہاتھوں پر بیعت نہیں کی ہے. اگر جاگ رہے ہیں تو سنیے گا، ہم نے کبھی بھی شک کے ہاتھوں پر بیعت نہیں کی ہے. ہمارے مذہب کی ابتدا یقین، ہمارے مذہب کی انتہا یقین پر ہوگی. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. کنفیوژن نہیں ہے. اپنے ذہنوں کو دین کے احکام کی طرف لے آئے، کلیئر کیجئے گا. اگر کہیں کنفیوژن ہے تو سوال کیجئے، اس مسئلے کو کلیئر کیجئے تاکہ ہمارے ذہن میں کوئی کنفیوژن باقی نہ رہے. اس لیے اتحاد کی ضرورت ہے. کن تم خیر امتن، امت چاہیے کندھے سے کندھا ملائے، ہاتھ سے ہاتھ ملائے، امر بالمعروف اور نہی عن منکر کریں. کوئی کہہ رہا ہے کرو، کوئی کہہ رہا ہے نہیں کرو، کوئی کہہ رہا ہے اٹھو، کوئی کہہ رہا ہے بیٹھو. اس حالت میں امر بالمعروف اور نہی عن منکر نہیں ہو سکتا. اس لیے پروردگار نے کہا ایک گروہ ہونا چاہیے جو امر بالمعروف اور نہی عن منکر کرے. امر بالمعروف اور نہی عن منکر کے لیے اتحاد ضروری ہے، اور اتحاد جب قائم ہوتا ہے تو طاقت حاصل ہوتی ہے. اتحاد کے بغیر طاقت ممکن نہیں ہے، اور طاقت کے بغیر نہی عن منکر ممکن نہیں ہے. ہم لوگ جو جن منکرات کو ہم سمجھتے ہیں مختصر ہیں، غیبت نہیں کرنا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، تہمت نہیں لگانا چاہیے، چوری نہیں کرنا چاہیے، یہ وہ منکرات ہیں جو انفرادی ہیں. ایک زمانہ تھا دو آدمی بیٹھتے تھے، ایک آدمی دوسرے آدمی کی غیبت کرتا تھا، چونکہ آمنے سامنے ہوتے تھے، پیٹھ پیٹھ پیچھے برائی کرتے، دو آدمی بیٹھ کر کہتے تھے غیبت حرام ہے، یہ اٹھ کے چلا جاتا حرام کہتے ہوئے، نہیں از منکر تو ہو گیا. لیکن آج یہ سسٹم نہیں ہے. آج جو برائی کی شکل بدل چکی ہے، جون جون برائیوں کی شکلیں بدلتی چلی جا رہی ہیں، ویسے ہی ہمیں طاقت کی ضرورت پڑتی ہے. آج برائیوں کا انداز بدل گیا ہے، آج غیبت کے طریقے بھی بدل گئے ہیں. آج کوئی آمنے سامنے بیٹھ کر کوئی غیبت نہیں کر رہا ہے، آج ای میل چل رہی ہے. اللہ اکبر، لگتا ہے کہ شیطان بھی ماڈرن ہو گئے ہیں. آج جو ہو رہی ہے غیبت، آمنے سامنے بیٹھ کر کوئی نہیں، اور قسم کھانے کے لیے بھی تیار ہے. اب کیا کر رہے ہیں؟ میسیجز میں غیبت ہو رہی ہے، ای میل پہ ای میل چلتی چلی جا رہی ہے. برائیوں کا انداز بدل گیا ہے. ان ساری چیزوں کے مقابلے کے لیے طاقت کی ضرورت ہے. امر بالمعروف کرنا ضروری ہے، امر بالمعروف کے لیے اتحاد ضروری، اتحاد کے لیے طاقت ضروری ہے، اور اتحاد خود طاقت ہے. غور کیجیے گا میرے عزیزو، اتحاد خود طاقت ہے. اکثر گھر کے بچے، معافی چاہتا ہوں میں بار بار بچوں کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، اس لیے کہ بچے ہی ہمارا فیوچر ہیں. اکثر گھر کے بچے اس لیے بگڑ جاتے ہیں، ماں باپ کے درمیان اختلاف کا وہ اچھا فائدہ اٹھاتے ہیں. میں نے اچھا لفظ استعمال کیا ہے کہ کہیں بچے ناراض نہ ہو جائے. ماں باپ کے اختلاف کا اچھا فائدہ اٹھا لیتے ہیں. جب اختلاف کا اچھا فائدہ اٹھاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ماں باپ سمجھتے ہیں ہمارا بچہ اچھا کام کر رہا ہے. لیکن نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے. جب اتحاد نہ ہو طاقت نہیں بنتی، طاقت نہ ہو تو امر بالمعروف نہیں ہوتا. تو اس لیے پروردگار نے کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اور یہ بھی یاد رکھیے تامرون بالمعروف یعنی ہمیشہ امر بالمعروف کرنا ضروری ہے. ہمیشہ، آٹھ دن میں ایک مرتبہ نہیں، سال میں ایک مرتبہ نہیں، ہمیشہ تذکر ضروری ہے، ذکر ضروری ہے. تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، بار بار کہو تاکہ ہو سکتا ہے کہ ایک لمحہ ایسا آ جائے کہ وہ بدل جائے، وہ نیکی کے راستے پر آ جائے. اس کے لیے بھی طاقت کی ضرورت ہے، اس میں جانا مجھے نہیں ہے. اب سوال یہ ہے، بات یہ، پہلا سوال کا جواب آپ کو مل گیا، یہ واجب کفائی ہے، واجب عینی نہیں ہے. دوسرا سوال یہ جو آج میں مجلس میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ امر بالمعروف اور نہی عن منکر کہاں سے شروع کرے. بہت بڑا سوال ہے میرے عزیز، کہاں سے شروع کرے. اکثر لوگ دوسروں سے امر بالمعروف شروع کرتے ہیں. قرآن کہتا ہے اپنے آپ سے شروع کرو. غور کیجئے گا، امر بالمعروف اور نہی عن منکر میں کہاں سے شروع کروں؟ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں آخری نبی کو حکم دیا ہے، حکم دیا ہے. کیا کہا؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، پہلی آیہ کریمہ، اقرا بسم ربک الذی خلق. اے رسول تم بھی اللہ کے نام سے شروع کرو. اس سے پہلے کہ مکمل قرآن نازل ہو سارے مسلمانوں کے لیے حکم دیا جائے کہ تم ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھو، اس سے پہلے پروردگار خود اپنے نبی سے کہہ رہا ہے تم کہنے سے پہلے تم خود شروع کرو.
اقرا, دیکھیں پوری توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزو, اقرا بسم ربک الذی خلق, تم اللہ کے نام سے شروع کرو. جب تم خود شروع کرو گے اور اس کے بعد کہو گے ہر سورے سے پہلے بسم اللہ ہے, امت بھی تمہاری پیروی کرے گی. درود کی آیت کریمہ ان اللہ, چلے پیغمبر اسلام سے ایک مرتبہ اور بلند جاتے ہیں, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. گفتگو سخت تو نہیں ہو جا رہی ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں تھوڑا بہت آپ فلسفیانہ بھی گفتگو کیجئے, تو میں مجبور ہوں کچھ کہنے کے لیے. پیغمبر اسلام سے پروردگار نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق, چلیے پیغمبر اسلام سے ایک مقام بلند. خدا ہمارے یہاں جو ولایت کا تصور ہے وہ طولی ہے, اوپر سے نیچے ہے, دائیں بائیں نہیں. اللہ محمد علی نہیں, یہ شرک ہے. اوپر سے اللہ محمد علی, اوپر سے نیچے ولایت کا تصور آتا ہے, دائیں بائیں سے نہیں آتا ہے. اللہ کے ردیف میں محمد نہیں, محمد کے ردیف میں علی نہیں ہے. پہلے اللہ, اس کے بعد محمد, اس کے بعد علی ہیں. اللہ محمد کو رسول بنانے والا, رسول اور اللہ مل کر علی کو امام بنانے والے ہیں. محمد کے بعد علی ہیں اور اللہ کے بعد محمد ہیں. اس لیے جب ردیف طولی ہوتی ہے کنفیوژن نہیں ہوتا ہے, جب دائیں بائیں رکھتے ہیں تو کنفیوژن ہو جاتا ہے, یہ کون پہلے کون بعد, کنفیوژن نہیں ہے. اوپر سے نیچے اگر لے آئیں گے کوئی کنفیوژن نہیں ہوگا. اس لیے پروردگار نے کہا انما ولیکم اللہ, پہلے اللہ و رسولہ, پھر اس کے بعد رسول, اس کے بعد علی. جب ہاریزنٹل ہو تو مسئلہ آسان ہو جاتا ہے, کنفیوژن نہیں ہوتا ہے. پہلے اللہ, اس کے بعد رسول, اور اس کے بعد علی. تو کہا پہلے محمد سے کہا فقرا اقرا بسم ربک الذی خلق, اس کے بعد اللہ کے بارگاہ میں چلیں گے. کیا کہہ رہا اللہ؟ ان اللہ و ملائکتہ, پہلے اللہ اور اس کے فرشتے محمد پر درود بھیجتے ہیں. تم بھی اے صاحبان ایمان درود بھیجو. اللہ خود عمل کر کے بتا رہا ہے, اللہ خود عمل کر کے بتا رہا ہے, پہلے اللہ اور اس کے بعد امت اور قوم. دو آیتیں قرآن مجید میں, ایک صلوات اور دوسرے لعنت, ایک تولا کی آیت دوسرے تبرا کی آیت, دونوں میں اللہ پہلے خود عمل کر رہا ہے, بعد لوگوں کو حکم دے رہا ہے. اور اس سے بڑا اشارہ میں اور کیا کروں گا, پہلا خود اللہ عمل کر رہا ہے, اس کے بعد امت کو حکم دے رہا ہے. یعنی مطلب کیا کیا سمجھ میں آتی ہے بات؟ بات یہی سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ امر بے معروف اور نہی از منکر کا آغاز اپنی ذات سے کرے, اور جو لوگ اپنی ذات سے نہیں کرتے قرآن مجید نے ان کے ضمیروں کو جھنجھوڑا ہے. لماذا تقولون ما لا تفعلون, تم ایسی بات کہتے ہی کیوں ہو جس پہ تم خود عمل نہیں کرتے؟ لماذا تقولون ما لا تفعلون, کیوں کہتے ہو ایسی بات جس پر تم خود عمل نہیں کرتے؟ اس لیے کہ زبان سے لوگوں کو بلانا بہت مشکل ہے, عمل سے لوگوں کو بلانا آسان ہے. اس کے بجائے کہ میں بچے کو یہ کہوں کہ اٹھ نماز پڑھ, میں خود مصلی بچھا دوں, آج نہیں پڑھے گا تو تیسرے دن ضرور آ کر آپ کے پیچھے کھڑا ہو جائے گا. لماذا تقولون ما لا تفعلون, کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون, سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ تم وہ بات کہو جس پہ تم خود عمل نہیں کرتے. سب سے بڑا جرم یہ ہے, تمہیں عمل کرنا چاہیے. پہلے اپنی ذات سے شروع کرو. دوسروں کے عیبوں کی فہرست تیار کرنا بہت آسان ہے, اپنے عیبوں کی فہرست تیار کرنا مشکل ہے. اس کے اندر کیا کھوٹ ہے کہنا بہت آسان ہے, میرے اندر کیا عیب ہے کہنا مشکل ہے. اکثر ہوتا یہ ہے کہ میں دوسروں کے عیبوں کو اس لیے بیان کرتا ہوں تاکہ میرے عیب چھپ جائیں. یہ نہ تصور کہ ہر کہنے والا اچھا ہوتا ہے, نہیں, کبھی کبھی میں دوسروں کے عیب اس لیے اچھالتا ہوں تاکہ لوگوں کی نگاہ میرے عیبوں پر نہ پڑے. اس لیے پروردگار کہہ رہا ہے ایسا, یہ ظلم ہے, یہ اخلاقی جرم ہے کہ تم اس سے پہلے کہ اپنی اصلاح کرو دوسروں کی طرف آؤ. کیا کروں میں؟ خود عمل کے میدان میں کود پڑو، اس کے بعد کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کہنے کی ضرورت نہیں ہے، خود چلے آ جائیں گے. عالم بے عمل کی بات کا کوئی اثر نہیں ہوگا، کوئی اثر نہیں ہوگا. العالم بلا عمل کالشجر بلا ثمر، بے عمل کے بغیر عالم پھل کے بغیر درخت ہے. جس درخت میں پھل نہیں ہوتا وہ درخت سوائے جلانے کے اور کسی کے کام نہیں آتا. حدیثیں ہیں، حدیثوں سے ہم انکار نہیں کر سکتے. اور عالم کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ صرف جو دینی علم حاصل کر، ہر عالم. ڈاکٹر اگر گندا پانی پینے لگے تو آپ کیا کہیں گے؟ ڈاکٹر اگر گندا پانی پینے لگے تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ بھی تو عالم ہے. ہر اپنے لائن میں ہر عالم جو جانتا ہے، جانتے ہوئے اگر غلط کام کرنے لگے، عمل نہ کرے تو اس کا علم پرواز ہو جاتا ہے، چلا جاتا ہے علم. قرآن مجید میں واقعات موجود ہے، اس میں جانا نہیں ہے. بلعم باورا کا قصہ موجود ہے، کئی قصے موجود ہیں قرآن مجید میں. علم عطا کر کے پروردگار عالم نے چھین لیا عمل کے نہ ہونے کی بنا پر. اور قرآن مجید میں دو حیوانوں کی مثال دی ہے ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں اور عمل نہیں کرتے. سورہ جمعہ، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا. جو لوگ تورات و انجیل کتابوں کا علم جانتے ہیں اور پھر اس کو عمل میں نہیں لے آتے، پریکٹس میں نہیں لے آتے، تو ان کی مثال گدھوں جیسی ہے جن کی پشت پر کتابیں رکھ دی گئی. میں آہستہ بول رہا ہوں، اس کا مطلب نہیں کہ آپ بھی آہستہ ہی سنتے جائیں. جی آپ بھی کچھ بولیے تاکہ مجھے بھی طاقت مل سکے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. جی کمثل الحمار یحمل اسفارا، گھڑے پر کتابیں لاد دی جائیں، کیا فائدہ ہے؟ اور دوسری جو مثال دی ہے وہ نجیس جانور کی مثال دی، جسے بلعم باورا کی مثال دی ہے قرآن میں. گدھے پر بیٹھا ہوا تھا، انبی حضرت موسیٰ کی قوم کو بدعا دینے کے لیے پہاڑ پر چڑھا. اس میں اعظم جانتا تھا، اس میں اعظم جانتا تھا. حضرت موسیٰ کی قوم کو بدعا دینے کے لیے پہاڑ پر جانے لگا، گدھے کو مارنے لگا کہ چل پہاڑ پر چلے جائیں، بدعا دے موسیٰ کی قوم کے لیے، نبی کی قوم کے لیے بدعا دینے کے لیے پہاڑ پر جا رہا ہے. گدھا آگے نہیں بڑھ رہا ہے، انسان حیوان سے کہہ رہا ہے چل بدعا کریں گے، حیوان انسان سے کہہ رہا ہے نبی کو بدعا دے گا. کہاں چلے گئی انسانیت؟ اگر انسان عمل نہیں کرتا ہے تو یہ قرآن مجید کی آیت ہے، اولئک کالانعام بل هم اضل. وہ انسان حیوانوں کے برابر ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر. گدھا بدعا دینے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ انسان بدعا دینے کے لیے جا رہا ہے. پہنچا پہاڑ کے قریب، پروردگار عالم نے اسم اعظم کو چھین لیا، فوراً اسم اعظم کو چھین لیا. کبھی کبھی قرآن مجید میں عذاب کا مطلب یہ نہیں کہ عذاب، آگ کا عذاب نازل ہو گیا، طوفان ہو گیا. بعض عذاب ایسے ہیں اگر کسی انسان کی زندگی سے عبادت کی لذت چھن جاتی ہے تو عذاب ہے، وہ عذاب میں ہے. بلعم باورا سے اسم اعظم کو پروردگار عالم نے چھین لیا، اسم اعظم کو چھین لیا. اب دعا کرنا چاہ رہا ہے، وہ نام یاد نہیں آ رہا ہے. بد دعا کرنا چاہ رہا، نام یاد نہیں آ رہا ہے. کوشش کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، نام کیا ہو گیا؟ پروردگار عالم نے چھین لیا. جب علم پر صحیح عمل نہیں ہوتا ہے، میں لفظوں کو بدل دوں جو سو رہے ہیں ان کو جگانے کے لیے، جب طاقت کا صحیح استعمال نہیں ہوتا ہے تو طاقت چھین لی جاتی ہے. چھین لی گیا، چھین لیا پروردگار، اس میں اعظم کو چھین لیا. دوسری مثال دے دوں، حضرت موسیٰ کی ماں نے حضرت موسیٰ کو دریا میں ڈالنے کے لیے صندوق بنوایا، رات کی تاریکی میں ایک صندوق بنوایا حضرت موسیٰ کی ماں نے. صندوق میں حضرت موسیٰ کو رکھا، دریا کے نیل کے حوالے کر دیا. جو صندوق بنانے والا تھا اس نے سوچا اچھا موقع ہے پیسہ کمانے کے لیے، اچھا موقع ہے. بعض لوگ جو ہے وہ موقع کا انتظار کرتے ہیں لوٹنے کے لیے، اچھا موقع ہے کہ ہم لوگ پیسہ کما لوں، جا کے دربار فرعون میں اطلاع دے دوں کہ ایک ماں نے بچے کو صندوق میں رکھ کے دریا کے حوالے کیا ہے، پیسہ مل جائے گا. کل بھی تھے ایمان بیچنے والے، آج بھی ہیں ایمان بیچنے والے، بس انداز بدل گیا ہے، انداز بدلا ہے. جاؤں دربار میں پیسہ لے لو،
بہت پیسہ ملے گا مجھے. دربار میں داخل ہوا, کہنا چاہتا تھا کہ بادشاہ سلامت, ایک عورت نے بچے کو صندوق میں رکھ کر دریا کے حوالے کر دیا ہے. کہنا چاہتا تھا, پروردگار عالم نے زبان کو بند کر دیا. قرآن مجید میں آیت ہے اور تفسیر ہے, اللہ فرمان علی صاحب نے اس کے ترجمے میں حاشیے میں تفسیر لکھی ہے. کہنا چاہ رہا دربار فرعون میں کہ ایک ماں نے بچے کو صندوق میں رکھ کر دریا کے حوالے کر دیا, ابھی بولنا چاہتا تھا پروردگار عالم نے زبان کو بند کر دیا. دربار کے باہر آتا تھا, الفاظ سارے نکلتے تھے, موسیٰ کی ماں نے بچے کو صندوق میں رکھ کے دریا کے حوالے کر دیا ہے. جب دربار میں داخل ہوتا تھا, موسیٰ ماں 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 داخل, آواز بند, آواز بند. کیا ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے؟ پروردگار عالم نے کہا, جسے پروردگار بچانا چاہتا ہے اسے دنیا کی کوئی طاقت تباہ نہیں کر سکتی, کوئی طاقت تباہ نہیں کر سکتی. پروردگار چھین لے گا, کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ہنر کا غلط استعمال کرنے کی کوشش کی, وہاں علم کا غلط استعمال ہوا, پروردگار عالم نے اس میں اعظم کو چھین لیا, یا ہنر کا غلط استعمال ہوا, پروردگار عالم نے زبان کو بند کر دیا. اگر پروردگار چھیننا چاہے چھین سکتا ہے. تو کیا ذمہ داری ہے میری؟ میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں امر بے معروف اور نہی از منکر کو اپنی ذات سے شروع کروں. پہلے میں خود کھڑا ہو جاؤں, کہوں اللہ اکبر, تو میرے پیچھے پروردگار حکم دے گا, اے فرشتے جاؤ اس کے پیچھے جماعت کے لیے کھڑے ہو جاؤ. اگرچہ فرادا نماز پڑھ رہا ہے, اس کے اعمال نامے میں فرشتوں کی جماعت کا ثواب لکھ دو. روایتیں ہیں ہمارے پاس, اللہ اکبر راستے میں چلتے ہوئے, کھڑے ہوئے, گھر میں مصلی بچھا دو, خود بخود اثر ہو جائے گا. آج کے زمانے میں میرے نوجوانوں, میرے دوستو, آج اس مجلس میں آئے ہو, آج کے زمانے میں ہمارے عقیدے کو بیان کرنے کے لیے ہمیں موقع نہیں دیا جائے گا. میڈیا ان کے ہاتھوں میں ہے. مذہب تشیع کی بہترین تبلیغ یہ ہے, جب بھی وقت نماز آئے, ایئرپورٹ ہو, ریلوے اسٹیشن ہو, جہاں بھی ہو, مصلی بچھاؤ, خاک شفا رکھو, دو سجدے خاک شفا پر کرو, دیکھنے والوں کے لیے مذہب تشیع کی تبلیغ ہو جائے گی, پریشان ہو جائے گی دنیا, یہ کیا ہے, کیا ہے یہ آدمی سجدہ کر رہا, وہ بھی خاک پر. جب پوچھے گا تو جواب دیجیے, ورنہ آپ بیان نہیں کر سکتے. پابندیاں ہیں, میڈیا ان کے ہاتھ میں ہے, لیکن ضروری ہے کہ انسان اس طرح اپنے عمل کو آگے بڑھائے تاکہ امر معروف کا جو پہلا مرحلہ ہے وہ طے کرے. جیسے کسی شاعر نے کہا, اسا الاجل تو زبانوں پہ ہے مگر, اسا الاجل تو زبانوں پہ ہے مگر, کچھ انتظام بھی ہے کہ بس انتظار ہے. بعض لوگ کہتے ہیں, اسا اسا الاجل, اجل اجل مولا, ابھی میری شادی ہونی ہے, ابھی بزنس لگنے ہیں, بولتا نہیں ہے زبان سے, دل میں کچھ آتے ہیں نا, ابھی وسوسے ہوتے ہیں, ابھی کچھ بزنس کر لوں, کچھ کما لوں, ایک اچھی گاڑی خرید لوں, بعد میں آئیے مولا. لیکن یاد رکھیے گا, اگر ہم نیک راستے پر ہیں تو دنیا ہماری ہے, دنیا ہماری ہے. امام جب آئیں گے تو دنیا ہماری ہے. امام اسی کو کوفے کا والی بنائیں گے جو مالک اشتر جیسا شخص ہو, محمد بن ابی بکر جیسا شخص ہو, ابن عباس جیسا شخص ہو. مولا کو بھی چاہیے, امام کو امت چاہیے, امت کو امام چاہیے. امت کے بغیر امام قیام نہیں کرے گا, امام کے بغیر امت نجات نہیں پا سکتی. الاجل تو زبانوں پہ ہے مگر, کچھ انتظام بھی ہے کہ بس انتظار ہے. نکلانا 10 کا نوٹ یتیموں کے نام پر, کہتے ہیں ان کے نام پہ سب کچھ نثار. وہ آئیں گے تو ہم جان بھی دے دیں گے, اولاد بھی دے دیں گے. ارے ان کے بچوں کی خدمت کرنے کے لیے تیار نہیں ہو, وہ کہتے ہیں وہ آئیں گے تو سب کچھ دے دیں گے. ایسے نہیں ہوتا ہے. آج پریکٹیکل طور پر انسان قیام کرے. مجھے تعجب ہوتا ہے بعض مفکرین پر, اگرچہ میں اس طرح کے نکات مجلسوں میں نہیں پڑھتا ہوں, لیکن مجبور ہوں جب بات ذہن میں آ گئی ہے کہ اس مسلمانوں کو دو حصوں میں بانٹ دیا, عمل کرنے والے مسلمان, عمل نہ کرنے والے مسلمان, پریکٹسنگ مسلم, نان پریکٹسنگ مسلم. یہ کیسے, کس نے کہہ دیا آپ کو مسلمانوں کو دو حصوں میں بانٹ دو؟ پریکٹس نہ کرنے والا کیا اس کو مسلمان کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے, اس پہ بحث ہونی ہے, نہ کہ مسلمانوں کو دو حصوں میں بانٹ دیں. کرنے والا نہ, یہ کیا مطلب ہوا؟ اسلام یعنی پریکٹس, اسلام یعنی ہوا تسلیم.
التسلیم ہوا تصدیق، التصدیق ہوا العدا، والعدا ہوا العمل. اسلام یعنی تسلیم، سر جھکا دینا. سر جھکا دینا یعنی اقرار کرنا، اقرار کرنا یعنی خدا کی بارگاہ میں اپنے عقیدے کو بیان کرنا، بیان کرنا یعنی عمل کرنا ہے، یعنی عمل کرنا ہے. العلم هو العمل، العمل هو العلم. اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے. میں معافی چاہتا ہوں میرے عزیزو اگر جملہ تلخ ہو جائیں گے، معافی چاہتا ہوں. لیکن شروع کریں اپنی ذات سے، بات کو آگے بڑھائیں. پہلا مرحلہ اپنی ذات سے، لما تقولون ما لا تفعلون. دوسرا مرحلہ اپنے گھر سے. قرآن مجید کی آیت پیش کر رہا ہوں میں آپ کی خدمت میں. پروردگار عالم نے پیغمبر اسلام سے کہا، قل لے ازواج کا وہ بناتے کا وہ نساء المؤمنین. اے رسول اپنی بیویوں سے کہو، اپنی بیٹیوں سے کہو، پھر مومنین کی عورتوں سے کہو. قرآن مجید اٹھا کر دیکھیے گا، پہلے گھر. اگر گھر نہیں سدھرے گا تو میری باتوں کا اثر سماج اور کمیونٹی میں نہیں ہو سکتا. کہنے کو تو ہزار کہے جاتے ہیں، بول جاتے ہیں، لیکن اس کا اثر نہیں ہوتا. جب اثر نہیں ہوتا ہے تو امر بے معروف اور نہی از منکر واجب ہی نہیں ہوتا ہے. امر بے معروف اور نہی از منکر کے لیے شرط ہے تاثیر، اثر ہو. میں کہوں گا تو وہ مانے گا، اگر وہ نہیں مانے گا تو مجھ پر واجب نہیں ہے. وہ کب مانے گا؟ جب خود میں عمل کروں گا. ایک دوسرے سے مربوط ہیں چیزیں. قل لے ازواج کا، اپنی بیویوں سے کہو، بیٹیوں سے کہو، اور مومنین کی عورتوں سے کہو. اس کے بعد تیسرے مرحلے پر کیوں؟ اس لیے کہ گھر، پہلے کہا اپنی ذات سے، اکائی سے گھر بنتا ہے، گھر سے سماج بنتا ہے، سماج سے شہر بنتا ہے. ہم چاہتے ہیں ملک کی اصلاح کریں اس کے بعد ذات تک آئیں. اسلام کہہ رہا ہے ذات سے شروع کرو، ملک تک پہنچو. اس لیے ہم نے کیا کیا، لٹیروں کو ملکوں کا رہنما بنا دیا. ہم چاہتے تھے کہ ملک سے شروع کریں، گھر تک آئیں، جیسا رہبر ویسا گھر. ایسے نہیں ہوتا ہے. اپنے گھر سے شروع کرو، ذات سے شروع کرو. گھر، گھر کا وجود معاشرے میں بہت ضروری ہے. میں ایک فلسفیانہ گفتگو کے لیے آپ کے لیے چند منٹ میں چاہتا ہوں، اس کے بعد میں آگے بڑھوں گا. بہت ضروری ہے گھر کا وجود. آیت اللہ جواد عاملی فرماتے ہیں، آخری امام ظہور فرمائیں گے، امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، آپ ظہور فرمائیں گے تو آپ کی حکومت کیسے ہوگی؟ کس چیز کی بنا پر، کس چیز کو لے کر آپ حکومت کریں گے؟ مجھے بتائیے کیسے حکومت کریں گے آپ، کس کی کیسی حکومت ہوگی آپ کی؟ روایتیں اٹھا کر دیکھیے، آپ کی حکومت ہوگی قرآنی حکومت. قرآن کے ہر لفظ پر عمل ہوگا، قرآن کے ہر لفظ پر عمل ہوگا. اس لیے کئی قرآن کی آیتیں ایسی ہیں جو آج تک جن پر عمل نہیں ہوا ہے. میں کیا کروں، مجبور ہیں، جا نہیں سکتا پھر اس میں. کئی قرآن کی آیتیں ایسی ہیں جن پر عمل نہیں ہوا ہے. بعض مسلم ممالک میں ہوتا ہے، بعض مصلحت کی بنا پر وہ عمل کو بند کر دیا جاتا ہے. کئی عمل ہیں، احکام، قصاص، تعزیرات، حدود، مسلمانوں کی سرزمین کی حفاظت، مسلمانوں کی عزت کا خیال، عالمی حکومت کا تصور، یہ وہ چیزیں ہیں جہاں ان آیتوں پر عمل نہیں ہوا ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. دین اسلام ہر دین پر بھاری ہوگا. آج دیکھیے دین اسلام کی حالت کیا ہے اور قرآن مجید کی آیت کیا کہہ رہی ہے. وَإِذَا رَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، لوگ جوق در جوق دین اسلام میں داخل ہوں گے، کوئی کفر کا نعرہ نہیں لگائے گا. آج دنیا میں کیا ہو رہا ہے دیکھیے آپ، اس آیت پر بھی عمل نہیں. ایک وقت ایسا آنا چاہیے کہ جو ان آیتوں پر عمل ہو. یزید نے اپنے دربار میں اپنے کسی سپاہی سے کہا، سورہ سنا دے، کوئی سورہ سنا دے. وہ سپاہی پڑھنے لگا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ ورأیت الناس یخرجون من دین اللہ. جب اللہ کا حکم ہوگا تو تم دیکھو گے کہ لوگ دین اسلام سے نکل جائیں گے. یزید نے کہا تو وہ تو یدخلون فی دین اللہ, دین اسلام میں داخل ہوں گے ہیں, تو کہہ رہا ہے یخرجون فی دین اللہ, اللہ کے دین سے نکل جائیں گے, کیا بات ہے؟ سپاہی نے کہا اگر تیرے جیسا حاکم امت اسلامی پر سوار ہے تو لوگ دین سے نکل جائیں. یہ قرآنی لطیفہ ہے, اگر تیرے جیسے حاکم امت پر سوار ہوں گے وہاں یدخلون نہیں وہ یخرجون ہے, لوگ دین سے نکل جائیں گے. اس لیے امام حسین نے فرمایا اگر تو حکومت حاکم بنا ہوا ہے تو اس اسلام پر سلام, خدا حافظ اس اسلام کا, کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا, کوئی وقار اسلام کا نہیں بچے گا. تو ضروری اس بات کی ضرورت اس بات کی ہے کہ آئیں گے امام تو کس چیز کی حکومت ہوگی؟ قرآن کی ہر آیت کی حکومت ہوگی. امام جاری کریں گے ہر آیت کو. آج جن گھروں میں بزرگوں کی سے توجہ کا طالب ہوں, آج جن گھروں میں قرآن کی آیتوں پر عمل ہو رہا ہے, آج جن گھروں میں قرآن کی آیتوں پر عمل ہو رہا ہے, وہ عملی طور پر وہ گھر امام کی حکومت میں شامل ہو چکا ہے. اس لیے کہ امام چاہتے ہیں گھروں پر قرآن کی حکومت ہو. مشکل ہوگا یہ بات. امام آئیں گے قرآن کی حکومت کریں گے, قرآن کی آیتوں کو عمل کریں گے. آج جن گھروں میں قرآن کی آیتوں پر عمل ہو رہا ہے وہ گھر امام کی حکومت میں شامل ہو چکا ہے. اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ ایک نجات دینے والا آئے گا. شیعوں کا عقیدہ ہے نجات دینے والا آ چکا ہے. آئے گا میں ممکن ہے انسان غافل ہو جائے, آ چکا ہے میں مکمل بیداری ہونی چاہیے. یعنی ہمارا امام ایسا نہیں کہ وہ آئے گا, وہ آ چکا ہے ہمارے درمیان. یعنی ہماری حکومت, وہ گھر اس امام کی حکومت میں شامل ہو جائے گا. تو گھر ضروری ہے, فرد کے بعد گھر کو سنوارنے کی کوشش کریں اور ایسا گھر بنا دیں کہ وہ گھر سارے سماج کے لیے نمونہ بن جائے. اگر رشتہ داروں میں سماج کے لیے نمونہ بن جائے تو وہ مومن کا گھر, اگر سارے کائنات کے لیے نمونہ بن جائے تو وہ علی و فاطمہ کا گھر. مومن کا گھر علی و فاطمہ, وہ کائنات کے لیے نمونہ بن جائے. آدم سے لے کر خاتم, خاتم سے لے کر قیامت تک کوئی آدمی ایسا گھر بتائے جس گھر میں شوہر بھی معصوم ہو اور زوجہ بھی معصوم ہو. نظیر نہیں ملتی ہے, اس لیے فرشتے اس دروازے پر خدمت کرنے کے لیے آج تک ایسی نظیر بھی نہیں ملتی ہے. علی معصوم, فاطمہ معصومہ. ایک تو عصمت کے دائرے میں عورتوں کی تعداد ہی کم ہے, قرآن مجید کے اعتبار سے حضرت مریم اور حضرت زہرا دو معصومہ کا اعلان, ایک طاہرہ ہے ایک معصومہ, لیکن مریم کے لیے کوئی کف نہیں ملا دنیا میں. یہ مرد بڑے غرور کرتے ہیں لیکن حضرت مریم کی جب شادی کا مسئلہ, کوئی کف نہیں تھا, طاہرہ ہیں. معصومہ کے لیے شوہر بھی معصوم ہونا چاہیے. مریم کے زمانے میں کوئی ایسا انسان نہیں ملا جو مریم کا شوہر بن سکتا ہو. اس کے لیے بھی تفصیل چاہیے. اس لیے پیغمبر اسلام نے کہا اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کف نہ ہوتا, اگر فاطمہ نہ ہوتی تو علی کا کوئی کف نہ ہوتا, کوئی کف نہ ہوتا. ایسا رشتہ کہیں نہیں ملتا ہے, نہ آدم سے لے کر خاتم تک, نہ خاتم سے لے کر جب انبیاء کے گھروں میں اس کی نظیر نہیں ہے, امت میں اس کی نظیر کہاں سے مل جائے گی؟ انبیاء کے گھروں میں نہیں ہے. یہ قرآنی گھر ہے جو بے نظیر ہے دنیا میں. ایک گھر ہمیں نظر آتا ہے جس گھر کو پروردگار عالم نے عبادتوں کے لیے چنا, اور یہ گھر نظر آتا ہے جس گھر کو اللہ نے امامتوں کے لیے چنا. جی ابھی اگر آپ نہیں بولنا چاہتے تو مت بولیے گا. یہ گھر اللہ نے چنا ہے عبادتوں کے لیے, یہ گھر اللہ نے چنا ہے امامتوں کے لیے. عبادتوں کے لیے کون سا گھر؟ حضرت ابراہیم کا گھر, خانہ کعبہ, طواف ابراہیم کا عمل, سعی بین صفا و مریم, مروا حاجرہ کا عمل, قربانی اسماعیل کے نام, سارے ارکان حج ابراہیم کے گھر سے منسوب. ماں کے نام, بیٹے کے نام, باپ کے نام, ماں کے نام, بیٹے کے نام, باپ کے نام. کوئی ایسا عمل بتائیے جو اس گھر سے جدا ہو, جب عبادتیں گھر سے منسوب ہو گئیں تو کوئی اعتراض نہیں، امامتیں گھر سے منسوب ہو گئیں تو اعتراض شروع ہو گئے، یہ گھر میں ساری امامتیں کیوں؟ ارے یہ گھر میں جب عبادتیں جمع ہو سکتی ہیں تو یہ گھر میں امامتیں بھی جمع ہو سکتی ہیں. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. ایک گھر میں عبادتیں جمع ہو سکتی ہیں تو ایک گھر میں امامتیں بھی جمع ہو سکتی ہیں. مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. ایسے گھر پہ ساری دنیا کی عبادتیں، سارے دنیا کی توجہات جا کر رک جاتی ہیں. اہل بیت تک پہنچنے کے لیے علماء نے دو راستے بتائے، ایک علم کا راستہ، دوسرے عمل کا راستہ. قرآن کی آیتیں پڑھو، اہل بیت تک پہنچو، عمل کرتے جاؤ، صحیح عمل ڈھونڈتے جاؤ، پہنچو گے اہل بیت کے دروازے پر. یہ گھر نمونہ ہے کائنات کے لیے، اور مومن معاشرہ ایسا ہونا چاہیے کہ اس گھر کو دیکھ کر اپنے گھر کو بھی نمونہ بنائے. اس لیے علامہ اقبال نے کہا، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. ہر فرد ہے مل، فرد فرد سے گھر بنتا ہے اور گھر گھر سے معاشرہ بنتا ہے. ہم سمجھتے ہیں آج، حالانکہ اگر علامہ اقبال آج ہوتے تو کہتے ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، فرد ہے ہی نہیں، سب اپنی جگہ پہ لیڈر ہیں. آج دنیا ہمیں، ہمارے یہاں مسلمانوں میں کوئی فرد نہیں ہے، سب لیڈر. میرا نظریہ یہ ہے ماشاءاللہ، ہر آدمی کہتا ہے ایسا ہونا چاہیے، ایسا لگتا ہے کہ یہ فرد نہیں ہے یہ لیڈر ہے، شاید شیر کو بدل جاتے. ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، دی ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت، ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ. اللہ کو پامردیے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. تازہ پیسے، نئے نوٹ دے کر پرانا اسلحہ خرید لیا صرف اس ڈر کی وجہ سے کہ کوئی ان پہ حملہ نہ کر دے. اللہ کو پامردیے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. اخلاص عمل مانگ نیاکان کہن سے، شاہاں چھ عجب گر بے نوازند گدارا. اپنے گھروں کو متصل کرو اہل بیت کے گھر سے. کیا مانگنا چاہیے اس گھر سے؟ اس گھر سے اخلاص مانگو، اس لیے کہ اخلاص کے جو پیر ہوتے ہیں وہ کسی اور چیز میں نہیں پائے جاتے، وہ بلندی تک پہنچا دیتے ہیں، وہ بلندی تک پہنچا دیتے ہیں. لوگ جنت پر جانے کی تمنا کر رہے ہیں، جنت ان کے آنے کی تمنا کر رہی ہے. لوگ فرشتوں کو دیکھنے کی تمنا کر رہے ہیں، فرشتے ان کو دیکھنے کی تمنا کر رہے ہیں. لوگ وہاں جا کر کچھ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہاں والے یہاں آ کر کچھ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. انسانوں کی معراج یہ ہے کہ وہ وہاں چلے جائیں، فرشتوں کی معراج یہ ہے کہ وہ یہاں آ جائیں، وہ یہاں آ جائیں، اس دروازے پر آ جائیں. کبھی گھر ہو سکتا ہے جب انسان اس گھر کو کائنات کے لیے نمونہ بنا دے، کائنات کے لیے نمونہ بنا دے، اور ایسا نمونہ بنائے کہ دنیا و آخرت کے لیے نمونہ ہو جائے. تو گھر والے اگر تیاری کر لیں، گھر والے اگر آمادہ ہو جائیں، گھر والے بیٹھے ایک نقشہ تیار کریں، آئندہ ہمیں کل چل کیا کرنا چاہیے، کچھ پیسہ بچانا چاہیے، کچھ سامان خریدنا چاہیے، کچھ نہیں خریدنا چاہیے، کچھ بچوں کے لیے رکھنا چاہیے، کچھ بچوں کے لیے نہیں رکھنا چاہیے، ان کے تعلیم کا پیسہ الگ، ان کے بزنس کا پیسہ الگ، گھر کو بڑھانے کا پیسہ الگ، گاڑی بدلنے کا پیسہ الگ. یہ سارے پلان بن سکتے ہیں. کچھ مذہب کے لیے بھی ایک پلان تیار کرو، مذہب کے لیے بھی کچھ نقشہ تیار ہو، نقشہ مذہب کے لیے تیار ہو. اول وقت میں نماز ہوگی، صبح کی نماز کے بعد دعا ہوگی، ریگولر ہو جائے. جب اس طرح ماحول ایک نقشہ تیار ہوتا ہے عبادت کے لیے اور مذہب کے لیے، وہ دیکھیے گھر چند ہی دنوں میں دنیا کے اعتبار سے بھی ترقی کرے گا، دین کے اعتبار سے بھی ترقی کرے گا. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. دنیاوی اعتبار سے بھی ترقی کرے گا، اس لیے کہ مذہب صرف آخرت کے لیے نہیں، مذہب اس دنیا کے لیے ہے. تمہیں ترقی دے گا مذہب، بہت ترقی دے گا. تو کہاں سے شروع کروں میں؟ بور نہ ہو جائیے گا آپ، کہاں سے شروع کروں؟ میں اپنے آپ سے شروع کروں، خصوصاً وہ لوگ جو ذمہ دار ہیں، خصوصاً وہ لوگ جن کے ہاتھوں میں ذمہ داری ہے، بزرگ ہیں گھر کے، وہ لوگ اپنے آپ سے شروع کریں. ایک دیوانہ گھر پہ چڑھا ہوا تھا، عمارت پر کھڑا ہو کر کہہ رہا تھا میں کود جاؤں گا، چھلانگ لگا دوں گا. کئی لوگوں نے کہا بھیا کود جاؤ گے تو گر جاؤ گے، پیر ٹوٹ جائے گا، کمر ٹوٹ جائے گی. وہ کسی کی بات مانتا نہیں تھا. ایک ذمہ دار آدمی کا وہاں سے گزر ہوا، میں کسی کا نام نہیں لیتا، کوئی عہدہ نہ لوں تو اچھا ہے. ایک ذمہ دار آدمی کا وہاں سے گزر ہوا، لوگوں نے کہا آپ اس کو سمجھائیے، وہ آپ کی بات کو مان جائے گا. انہوں نے کافی سمجھایا، گر جاؤ گے، ٹوٹ جاؤ گے، پیر ٹوٹ جائے گا، کمر ٹوٹ جائے گی. آخر میں کہا اگر چھلانگ لگاؤ گے تو گر جاؤ گے. پوری توجہ چاہتا میرے عزیزو، یہ لطیفہ نہیں درس ہے. اس ذمہ دار نے کہا کود جاؤ گے، چھلانگ لگاؤ گے تو گر جاؤ گے. تو اس دیوانے نے کہا اگر میں گروں گا تو میں گروں گا، تم سنبھل کے چلو، تم گر گئے تو قوم گر جائے گی. لفظ کو سمجھ گیا، مشکل ہے. دیوانے نے کہا اگر میں چھلانگ لگاؤں میں گر گیا تو میں گر گیا، لیکن تم سنبھل کے چلو، تم گر گئے ساری قوم گر جائے. اس لیے کہ ذمہ دار حضرات اگر راہ سے ہٹ گئے تو پھر گھر کو وہ راہ راست پر نہیں لا سکتے، چاہے جس قسم کے ذمہ دار ہو. قرآن کہہ رہا ہے نہیں، اپنے گھر کو سنبھالو. اے رسول، تم اپنی بیویوں سے کہو، اپنی بیٹیوں سے کہو، اگر حضرت خدیجہ پیغمبر اسلام کا ساتھ نہ دیتی، اگر حضرت ابو طالب پیغمبر اسلام کا ساتھ نہ دیتے، اگر حضرت علی پیغمبر اسلام کے رشتہ دار ہوتے ہوئے پیغمبر اسلام کا ساتھ نہ دیتے، تو یہ دین اسلام کا مشن دو قدم بھی آگے نہ بڑھتا، دو قدم بھی آگے نہیں بڑھتا. اگر کربلا میں پیغمبر مولا امام حسین کے رشتہ دار مولا امام حسین کا ساتھ نہ دیتے تو یہ انقلاب کربلا کامیابی کی منزلیں طے نہیں کر سکتا تھا. ضروری ہے کہ رشتہ داروں کو ساتھ لے، وہ طاقت بنتے ہیں، کمر کی طاقت، تبلیغ دین میں، امر بے معروف میں اور نہی عن منکر میں. کہاں سے شروع کروں؟ میں اپنے آپ سے شروع کروں، اپنے گھر سے شروع کروں. تیسرا مرحلہ، پوری توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزوں، یہاں تک میں لے آنا چاہتا تھا آپ کو کہ گھر کے جو نوجوان بچے ہیں نئی نسل پر کام کریں. نئی نسل، نوجوانوں کے درمیان پذیرش کی طاقت زیادہ ہوتی. مولا کائنات نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں بیٹا حسن، قلب الشاب کل ارض الخالیہ، ایک نوجوان کا دل ایک خالی زمین کے مانند ہوتا ہے، جو بھی بیج اس میں ڈالو گے وہی درخت نکلے گا. اس پہ کام کرو، اس کے ساتھ بیٹھو، وہ کہے گا، کچھ سوالات کرے گا، کچھ جوابات آپ کو دینے پڑیں گے، آپ کو الجھا دے گا، آپ الجھ جائیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جو اس کے ذہن میں کنفیوژن ہے اسے نکالو، اسے نیکیوں کی طرف لے آؤ. اگر وہ ایک نیکیوں کی طرف آ جاتا ہے تو پھر اسے کوئی برائی کی طرف لے کر نہیں جا سکتا. ماحول کے حوالے نہ کریں، تربیت کی ذمہ داری میری ہے. 21 سال تربیت کی ذمہ داری میری ہے. بعض لوگ کہتے ہیں وہ اس کے بعد بگڑ جائے تو آپ ذمہ دار نہیں ہیں. تربیت اگر میں نے کوشش کی ہے پھر بگڑ جائے تو پھر والدین ذمہ دار نہیں ہے، انداللہ کہہ سکتے ہیں. اگر کوشش نہ کی ہے وہ بگڑ جائے تو ثواب میں بھی والدین شریک ہوں گے، عذاب میں بھی والدین شریک ہوں گے. بس نئی نسل پہ کام کریں، نوجوانوں پہ کام کریں. مؤذن تھا کربلا کے میدان میں جو مسلسل اذان دیتا تھا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز جماعت کے لیے، لیکن امام نے فرمایا بیٹا علی اکبر تم اذان دو آج. کہ کیوں؟ کہ انقلاب کربلا دنیا والوں کے لیے نمونہ ہے، تاکہ نوجوان یہ جان لے عبادت کی طرف آنے میں عیب نہیں ہے، عیب نہیں ہے. کیوں؟ حسین کا بیٹا اذان دے رہا ہے. نوجوان کے ہاتھوں میں ذمہ داری دے کر امام نے بتا دیا کہ نئی نسل پہ اگر کام کیا جائے تو اس کا لہجہ اتنا معتبر ہوگا کہ اذان کی حفاظت کا ذمہ دار بن جائے. مشکل ہے، میں کیا کروں، حدیثیں یاد آ جاتی ہیں تو میں پڑھ جاتا ہوں. مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام،
یہ صلوات مجلس ختم کرنے کے لیے ہے کہ آگے بڑھانے کے لیے؟ مولا فرماتے ہیں العدل، پورے ساری تقریر کو میں سمیٹ رہا ہوں اس حدیث کے لیے، اتنی زحمت میں نے دی ہے آپ کو، معافی چاہتا ہوں. العدل حسن لکل امرئ وللحاکم احسن، عدالت سب کے لیے اچھی چیز ہے لیکن جو ذمہ دار ہیں ان کے لیے بہت اچھی چیز ہے. السخاء حسن لکل امرئ وللامراء احسن، سخاوت ہر انسان کے لیے اچھی چیز ہے لیکن جن کے پاس دولت ہے ان کے لیے بہت اچھی چیز ہے. الصبر حسن لکل امرئ ولل فقراء احسن، صبر کرنا ہر انسان کے لیے اچھی چیز ہے، فقیروں کے لیے بہت اچھی چیز ہے. حضرت خضر نے کہا فقیر سوال کرے امیر دے دے بہت اچھی چیز ہے. مولا کائنات نے فرمایا امیر دینے آئے فقیر نہ لے بہت اچھی چیز. کیا دین ہے میرے عزیز، کیا دین ہے. صبر کرے، اس صبر میں کمالات پائے جاتے ہیں، کمالات پائے جاتے ہیں. صبر سب کے لیے اچھی چیز ہے، فقیر کے لیے بہت اچھی چیز ہے. الحیاء حسن لکل امرئ وللنساء احسن، حیا شرم سب کے لیے اچھی چیز ہے، عورتوں کے لیے بہت اچھی چیز ہے. التوبہ حسن لکل امرئ وللشاب احسن، توبہ کرنا سب کے لیے اچھی چیز ہے، ایک نوجوان کے لیے بہت اچھی چیز ہے. بوڑھا توبہ نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ کرنا اس کو چاہیے جو جوان ہے، لوٹ کر اسے آنا، معافی چاہتا ہوں بزرگوں سے، معافی چاہتا ہوں، اس لوٹ کر اس کو آنا چاہیے جس کی کمر میں ابھی طاقت موجود ہے. وَالتَّوْبَةُ تو حسن لِكُلِّ امْرِئٍ وَلِلشَّابِّ احسن. پوری توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزو، آہستہ اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ بات میری آپ تک پہنچ جائے، لیکن نوجوان کے لیے بہت اچھی چیز ہے. التقوى حسن لكل امرئ وللعلماء احسن، تقوی اور عمل سب کے لیے اچھی چیز ہے، علماء کے لیے بہت اچھی چیز ہے. چھ چیزیں بیان کی مولا کائنات نے، اس کے بعد فرمایا وہ حاکم جو عدالت کے ساتھ اپنی ذمہ داری نبھاتا ہے تو پروردگار اسے سلیمان کے ساتھ محشور کرتا ہے، وہ امیر جو سخاوت کرتا ہے پروردگار اسے حضرت ابراہیم کے ساتھ محشور کرتا ہے، وہ عالم جس کے پاس تقویٰ پایا جاتا ہے پروردگار اسے عیسیٰ کے ساتھ محشور کرتا ہے، وہ خاتون جس میں حیا پائی جاتی ہے پروردگار اسے مریم کے ساتھ محشور کرتا ہے، وہ فقیر جو صبر کرتا ہے پروردگار اسے ایوب کے ساتھ محشور کرتا ہے، اور وہ نوجوان جو توبہ کرتا ہے پروردگار اسے حضرت یحییٰ کے ساتھ محشور کرتا ہے. مولا فرماتے ہیں اگر انبیاء کے ساتھ اٹھنا چاہتے ہو قبر سے تو صفات حاصل کرو، صبر کرو ایک نبی کے ساتھ اٹھو، توبہ کرو ایک نبی کے ساتھ اٹھو، حیا اپناؤ ایک خاتون کے ساتھ اٹھو. ایسا نہیں کہ بے حس ہو جاؤ، بے حسی دین نہیں ہے، سلا دینا دین نہیں ہے، جگہ دینا دین ہے. نذیر اکبر الہ آبادی نے کہا، معافی چاہتا ہوں شعر بھی پڑھ دیتا ہوں، جو یاد آتا میں پڑھ جاتا ہوں، کچھ سنیے کچھ بھول جائیے کوئی مسئلہ نہیں. نذیر اکبر الہ آبادی نے کہا ریزولیشن کی باتیں ہیں مگر اس کا اثر غائب. ریزولیشن کی باتیں، اقوام متحدہ میں کتنے ریزولیشن پاس ہوتے ہیں، اثر کیا ہوتا ہے؟ ہاں ہوتا ہے کچھ اثر؟ ریزولیشن کی باتیں ہیں مگر اس کا اثر غائب. اس کی مثال دیکھیے گا، مسکرائیے گا انشاءاللہ. ریزولیشن کی باتیں ہیں مگر اس کا اثر غائب. پلیٹوں کی صدا آتی ہے پر کھانا نہیں آتا. ریزولیشن کی باتیں ہیں مگر اس کا اثر غائب، پلیٹوں کی صدا آتی ہے پر کھانا نہیں آتا. خدا کے فضل سے بیوی میاں دونوں مہذب ہیں، انہیں پردہ نہیں آتا، انہیں غصہ نہیں آتا، دونوں مہذب. اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ مہذب ہیں ہم، دونوں مہذب ہیں، ہم ماڈرن ہیں. انہیں پردہ نہیں آتا، انہیں غصہ نہیں ہے. دین کا مطلب بے حسی نہیں, دین کا مطلب جاگنا ہے. تو کیا کہا مولا کہتے ہیں؟ ہر ایک کے لیے حسن ہے, ان کے لیے بہت ہی حسین جو ذمہ دار ہوتے ہیں. پر مولا کائنات نے ذمہ داروں کی فہرست میں عورتوں کا نام لیا اس لیے کہ عورت کا وجود ہی ایک ذمہ داری ہے. اسے پروردگار عالم ایک بچے کی پرورش کے لیے 2 سال ذمہ دار بناتا ہے. مردوں کے لیے ذمہ داری ملے یا نہ ملے, عورت ذمہ دار ہو جاتی ہے. خدا اپنی بارگاہ سے اسے ذمہ دار بناتا ہے, اس کا سروائیو. تو کیا کروں میں؟ اپنے گھر سے شروع کروں, اپنی ذات سے شروع کروں, گھر کو سنواروں, اس کے بعد نئی نسل کو تیار کروں. علی پر جو اعتراض کیا بعض لوگوں نے, ابھی یہ جوان ہے کیا حکومت کرے. پیغمبر اسلام نے کہا ان کے حوالے کرو تو یہ حکومت کریں گے. اسامہ بن زید کو بنایا, ان کے حوالے کرو تو یہ حکومت کریں گے. حضرت ابراہیم کے لیے پروردگار نے کہا فتن, یہ نوجوان ہیں. فتح یعنی نوجوان. اصحاب کہف کے لیے پروردگار نے کہا یہ فتح ہے, جوان ہیں یہ. اور جنگ احد میں جو وحی نازل ہوئی وہ فتح کے نام سے نازل ہوئی, لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. یہ نوجوان نسل کو تیار کرو, دین وہ سنبھالیں گے, دین کی ذمہ داری کو وہ نبھائیں گے. میرے عزیزوں, میرے بزرگوں, یہ امر بے معروف اور نہی از منکر کے مراحل, اس کے بعد سوسائٹی میں داخل ہونا ہے. جب ایک کاروان صفات کا لے کر سوسائٹی میں داخل ہوں گے, سوسائٹی اس کاروان کا استقبال کرے گی. کیسا کاروان؟ جیسے کاروان حسینی دشت کربلا ہے. ساری دنیا اس کا استقبال کرے گی. ہے کوئی نمونہ جو اس کربلا جیسا کوئی نمونہ تیار کرے؟ کیوں کربلا آج تیار نہیں ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ کربلا تیار کرنے کے لیے وہ سارے کام کرنے پڑیں گے جو حسین نے کیا ہے. رہبر حسین جیسا ہو, میدان کربلا جیسا ہو, اور چاہنے والے اصحاب حسین جیسے ہو. اس مقام تک پہنچنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. اس امر بے معروف اور نہی از منکر کو انجام دینے کے لیے دشت کربلا میں حسین آ گئے. فوج پر فوج بڑھتی چلی جا رہی ہے. راستے میں جس نے راستہ روکا تھا اس نے دیکھا حالات کو امام کے لشکر کے. ادھر پانی ہے, ادھر پیاس ہے. ادھر جنگ کی تیاری ہو رہی ہے, ادھر سجدے ہو رہے ہیں. فاطمہ کی محبت کا دل میں چراغ جل رہا تھا. مولا آپ کی ماں فاطمہ ہے اس لیے میں آپ کی عزت کرتا ہوں. یہ محبت کا چراغ اس دل میں جل رہا تھا. اب وہ کربلا پہنچتے پہنچتے اس چراغ کی لو تیز ہو چکی تھی. جنگ فیصلہ کن ہو گئی. ایک رات کی مہلت مانگی گئی یا مہلت دی گئی. علی اکبر کی اذان ہوئی تو ادھر رات بھر جاگا ایک انسان جس کے دل میں شہزادی کی محبت تھی. یہی جاگتا رہا, یہ کون سا انصاف ہے؟ 72 ایک طرف ہوں, 1000 دوسری طرف ہوں, یہ جنگ تو نہیں ہو سکتی. یہ طاقت کی جنگ تو نہیں ہو سکتی. ایک طرف پیاس ہو, دوسری طرف پانی ہو, ایک طرف پانی گھوڑے پی رہے ہوں اور دوسری طرف فرزندان رسول اور حسین پیاسے ہوں. ذہن و ضمیر کو حادثات نے جھنجوڑا. عمر سعد کے قریب گئے اور جانے کے بعد پوچھا کیا حسین پر حملہ کرنے کا ارادہ ہے؟ عمر سعد نے کہا ہاں, ابن زیاد کا حکم ہے, آج جنگ ہوگی. تو حر کا بدن کانپنے لگا. اس لیے نہیں کانپا کہ کمزوری بدن میں آ گئی تھی, کانپ اس لیے گیا کہ اب میں کس منہ سے اس کے پاس جاؤں جس نے حسین کا راستہ روکا تھا. اہل بیت کی گزشتہ عنایتیں یاد آئی. مدینے میں قحط پڑا تھا تو حسین نے دعا کی تھی بارش کی. کوفے میں قحط پڑا تھا, حسین نے دعا کی تھی باپ کی شہادت کے بعد. لوگوں نے کہا حسین ہمیں پانی چاہیے تو دعا کی تھی, تو حسین کے ذریعے سے پانی کا نزول ہوا تھا. ارے یہ کریم ابن کریم ہے, اس کے بابا نے تو قاتل کو دودھ پلایا تھا. ارے کیا میرے گناہ معاف نہیں ہوں گے؟ اپنے بیٹے کو ساتھ لیا, اپنے غلام کو ساتھ لیا, لبے یا حسین لبیک یا حسین کہتا ہوا جب خیام حسینی کے قریب آیا تو ادھر امام نے اکبر و عباس سے کہا جاؤ میرا مہمان آ رہا. اللہ رے حسین اور حسین کی کریمی. اللہ نے کہا باو امام حسین نے کہا جاؤ عباس اکبر میرے مہمان کا استقبال کرو. ایک قطرے کو لینے کے لیے دو دو سمندر آگے بڑھے ہیں. ہر کا استقبال کیا. ہر نے بیٹے سے کہا میری آنکھوں پر پٹی باندھ دو میں دیکھ نہیں سکتا امام کا چہرہ. ارے میں فاطمہ کو کیا منہ دکھاؤں. ہر قریب آیا بیٹے سے کہا جب امام کے قدم قریب نظر آئے تو مجھے بتا دینا. امام کے قدموں پہ سر رکھا امام نے سر کو اٹھایا اپنے سینے سے لگایا. اس سے پہلے کہ ہر کچھ کہتا حسین نے کہا ہر مہمان ہمارے بن چکے ہو خیموں میں پانی نہیں. اے ہر کے گناہ بخشنے والے اے ہر کو رائے راز پہ لانے والے آج کئی لوگ بھٹکے ہوئے ہیں ان پر بھی تیری عنایت ہو جائے. اے ہر کو رائے راز پہ لانے والے آج جو لوگ حق سے دور جا رہے ہیں ان کو بھی رائے راز دکھا دے. امام نے ہر کے سر کو اپنے سینے سے لگایا اور لشکر امام میں کارام بپا ہوا. کئی تکبیر کی آواز اس لیے کہ ہر کی آمد سے حسین کی جیت کا اعلان ہو گیا کہ حسین اصحاب سے شب عاشور کہہ رہے تھے جو جانا چاہتا ہے وہ جائے اور عمر سعد نے پہرا لگا دیا تھا کوئی وہاں سے نہ آئے. حسین جنگ جیت گئے ہر وہاں سے آ گیا اور حسین کے لشکر سے کوئی نہ گیا. یہاں سے کسی کا نہ جانا وہاں سے ہر کا آ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ حسین جنگ جیت گئے. ارے نعرے بلند ہونے لگے. زینب نے پوچھا اماں فضا کیا بات ہے مقتل میں یہ شور کیسا ہے. فضا نے کہا شہزادی ہر آ چکا ہے حسین کی نصرت کے لیے. اللہ اکبر زینب نے سجدہ کیا. ارے کوئی تو آ گیا بھائی کی نصرت کے لیے. ہر جب قریب آیا تو عباس سے پوچھا بتاؤ زینب کا خیمہ کہاں ہے. زینب کے خیمے کے باہر بیٹھ گئے. کربلا کی خاک اٹھا کر اپنے سر پہ ڈالنے لگا کہنے لگا شہزادی مجھے معاف کرنا. ارے میں نے آپ کا راستہ روکا تھا. عجیب ہر نے اپنا ایسا انقلاب برپا ہوا کہ وہ پہلا شہید قرار پایا لشکر حسینی میں. کہا مولا جنگ کی اجازت دیجئے. امام نے کہا ہر رک جاؤ ابھی تو تم ہمارے مہمان ہو. ہر نے کہا نہیں مولا پہلے میں جنگ پہ جانا چاہتا ہوں اور میرے استغفار اور توبہ کا حق ادا ہو جائے. لیکن ہر کے سامنے ہر کا بیٹا جنگ پہ جانے لگا. بابا آپ کی آنکھوں کے سامنے میں اپنی جان قربان کرنا چاہتا ہوں. ہر کا بیٹا گیا لڑتے لڑتے جب وہ گھوڑے سے وہ گر رہا تھا تو ہر بیٹے کو بچانے کے لیے جب مقتل کے قریب پہنچا تو کیا دیکھا بیٹی قصر حسین کے زانو. بیٹے کا سر حسین کے زانوں پر ہے. ارے ہر نے کہا مولا یہ آپ نے کیا کیا. ارے میرے بیٹے کو بچانے کے لیے مجھ سے پہلے آ گئے. عجیب جملہ کہا حسین نے یازا کی راتے میں عزیزو. عجیب جملہ کہا حسین نے. اے ہر جوان بیٹے کا لاشا بوڑھا باپ نہیں دیکھ. جوان بیٹے کا لاشا بوڑھا باپ نہیں دیکھ سکتا. میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گا مولا عصر عاشور ہوگا علی اکبر کا لاشا ہوگا. ارے جوان بیٹا ہوگا کوئی نہ ہوگا جو آپ کا ساتھ دے. امام اٹھا رہے ہوں گے خیمے کا رخ کر کے امام پکار رہے ہوں گے اے بنی ہاشم کے بچوں ارے حسین کا ساتھ دو جوان کا لاشا اور حسین ضعیف. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین.
سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ماتم حسين.